الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ابو القاسم محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم درود بجا محمد وعلى محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیزان محترم 1443 ہجری کا آغاز ہوتا ہے اور ہم خدا کے فضل و کرم سے ایک بار پھر اس فرش اعضا پر ہیں اور خدا نے ہمیں دوبارہ توفیق دی کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی یاد منائیں، ان کی سوگواری میں افسردہ ہوں، غمگین ہوں. عزاداری سید الشہداء ایک ایسا ہدیہ ہے، ایک ایسا تحفہ ہے جو خداوند کریم کی جانب سے مومنین کو دیا گیا ہے. اس نعمت کی جتنی زیادہ انسان قدر کرے اور جتنی زیادہ اس پر شکر بجا لائے اتنا کم ہے، اور جتنا زیادہ اس پر شکر بجا لایا جائے گا اتنا ہی زیادہ اس نعمت میں اضافہ ہوگا. کہ جس طرح خدا خود کہتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے تو ہم اس میں اضافہ کریں گے. یہ نعمت بھی ان نعمتوں میں سے ہے، بلکہ اگر کہا دیکھا جائے تو ان برترین نعمتوں میں سے ہے. اگر تمام نعمتوں کو ایک طرف رکھا جائے اور اس عزاداری کی، اس نعمت کو کہ جس جو خدا نے ہم کو توفیق دی کہ ہم اس کو برپا کر سکیں، تو یہ نعمت کی قدر و منزلت شاید ہم نہ جان سکیں اس دنیا میں. لیکن شب جب اس دنیا سے انسان منتقل ہو جائے اور جب اس کی آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں، تب جا کے اس کو شاید معلوم ہو سکے کہ واقعی یہ کون سی نعمت تھی اور اس کی کتنی بڑی منزلت تھی. عزیزان محترم، کسی نعمت کا انسان اگر شکر بجا لانا چاہتا ہے تو جتنی زیادہ اس نعمت کے بارے میں انسان کی معرفت میں اضافہ ہوگا، جتنا زیادہ جانے گا، پہچانے گا کہ وہ کیا نعمت ہے، اتنا ہی زیادہ اس کے بارے میں شکر بجائے لا جا سکتا ہے. اگر انسان کو کسی چیز کی نعمت کی قدر، اس کسی بھی چیز کی قدر معلوم نہ ہو، اس کی اہمیت معلوم نہ ہو، تو ظاہری بات ہے اس کا شکر بھی بجا نہیں لائے گا. جس طرح ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ انسان کے پاس بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن جب تک اس کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا یا جب تک وہ چیز بہت زیادہ وافر مقدار میں اس کی زندگی میں پائی جاتی ہے، تو انسان اس پہ شکر بجا نہیں لاتا. اصلاً اس کے ذہن میں بھی نہیں آتا، اصلاً اس سے غفلت برتتا ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے جس پر شکر بجا لایا جائے. اس طرح سے انسان کی صحت، جب تک انسان صحیح و سالم ہوتا ہے اور اس کا جسم صحیح کام کر رہا ہوتا ہے، اس کی تب تک اس اپنی صحت کی جانب کہ یہ بھی ایک نعمت ہے میرے پاس، اس کی جانب توجہ نہیں کرتا. انسان کی جوانی کی نعمت، یہ اس کا اندازہ اس وقت انسان کو ہوتا ہے کہ جب یہ جوانی اس سے چھن جاتی ہے اور وہ وقت گزر جاتا ہے کہ جو نشاط کا عالم، جو انرجی جس زمانے کے اندر انسان کے اندر جو ہے انرجی ہے، جب کسی ہر کام کو انجام دینے کی قوت ہے، اس زمانے میں وہ جب زمانہ گزر جائے اور اب انسان کسی کام کو کرنا چاہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے اندر تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اس کے اندر وہ انرجی باقی نہیں، تب وہ دیکھتا ہے کہ ہاں یہ کتنی بڑی نعمت تھی کہ جس سے میں نے خدا نہ کرے کہ صحیح طریقے سے استفادہ نہیں کیا. تو نعمت جتنی زیادہ فراوان ہوتی ہے, یہ وقت کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے, لیکن اس سے انسان اس لیے غافل ہوتا ہے کہ فراوان ہے. اسی بیماری کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہ سانس کی جو نعمت ہے کہ انسان اتنی آسانی سے جو سانس لے رہا ہے اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہے کہ وہ ایک عمل کو انجام دے رہا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ زندہ ہے. اسی بیماری کے اندر, اسی کورونا کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں وہ سانس کے مرض کے اندر اس طرح سے مبتلا ہوتے ہیں کہ سانس نہیں لے پاتے, اور ایک بوجھ, ایک شدید بوجھ اپنے اندر محسوس کرتے کہ سانس لینا ان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے, تب انسان احساس کرتا ہے. تو ہر نعمت جو فراوان ہوتی ہے انسان سمجھتا ہے کہ یہ کوئی نعمت ہی نہیں, اصل میں اس کی جانب متوجہ نہیں ہوتا. عزاداری کی نعمت بھی اسی طرح سے, یہ عزاداری کی وہ نعمت ہے کہ جس کی ذریعے سے ہماری دین کی بقا ہے, جس طرح سے وہ سانس لینا ہماری ظاہری زندگی کی بقا ہے, اسی طرح سے یہ عزاداری یہ وہ نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہماری دین کی بقا ہے. اس یہ عزاداری نہ ہوتی تو انسان اس وقت پھر اس کا اندازہ ہوتا کہ وہ دین اس معاشرے کے اندر جس طرح سے آج باقی ہے, اس طرح اس کا نام و نشان بھی نہ ہوتا, کہ جس طرح سے باطل نے اپنی پوری قوت کے ساتھ جو ہے اس کو چاہا کہ اس کو دین کو محو کر دے. یہ عزاداری کو اس طرح سے اس حکمت کے ساتھ اس کی بنیاد ڈالی گئی, اور بنیاد ڈالنے والے بھی امام معصوم ہیں اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہیں, کہ انہوں نے اس حکمت کے ساتھ اس کی بنیاد ڈالی کہ اس قربانی کو زندہ رکھا جا سکے, اور اس دین کی بقا کی خاطر جو ساری جنگ تھی, جو سارا قیام تھا, جو ساری تحریک تھی, وہ باقی رہ سکے, وہ اہداف باقی رہ سکے, وہ مقصد باقی رہ سکے. بس اس کی جانب توجہ جتنی زیادہ انسان کرے گا اتنا ہی زیادہ خود اس عزاداری کے حوالے سے اس کے شکر میں بھی اضافہ ہوگا کہ اے خدا تو نے ہم کو یہ نعمت دی کہ ہم اس عزاداری کو برپا کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی اس کی حفاظت کی بھی کوشش کرے گا, ساتھ ہی اس کی اہمیت کی جانب بھی اس کی توجہ ہوگی, اور پھر چاہے گا کہ جتنا زیادہ اس مہم کے اندر, اس تحریک کے اندر, اس نہضت کے اندر خود بھی جو ہے وہ شریک ہو سکے, خود بھی اس کی جو ہے کوئی کردار ہو سکے, اتنا ہی زیادہ جیسے جیسے اس کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی چاہے گا کہ میں بھی اس میں شامل ہو سکوں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے, یہ وہ محبت ہے جس کو کہا گیا کہ ان لقتل حسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا, کہ امام حسین علیہ السلام کی یہ جو محبت ہے, امام حسین علیہ السلام کی اس عشق کی ایک ایسی حرارت مومنین کے قلوب کے اندر ہے کہ جو حرارت کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی. یہ ایک خاص ہدیہ ہے, ایک خاص تحفہ ہے خداوند کریم کی جانب سے مومنین کو, لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ قلوب المؤمنین, مومن ہونا ضروری ہے. مومنین کے قلوب کے لیے ایک ہدیہ ہے, ایک ایسی حرارت کو خدا نے رکھا ہے کہ جو ہمیشہ برقرار رہتی ہے. اسی لیے کیونکہ یہ حرارت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے, جو لا تبرد و ابدا, جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی, اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال محرم آتے ہی کس طرح سے دوبارہ سے وہ شوق و ولولہ, پیر و جوان ہر انسان کے اندر ایک ولولہ دیکھتے ہیں, ایک جوش دیکھتے ہیں, ایک جذبہ دیکھتے ہیں. ہر انسان جو کچھ کر سکتا ہے وہ اپنے طور پر کرنے کی کوشش کرتا ہے, امام علیہ السلام کی خدمت میں کچھ نذرانہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور انسان خلوص کے ساتھ اس وادی میں قدم آگے بڑھاتا ہے. تو اس نعمت کی طرف, اس ہدیے الہی کی طرف انسان اگر غور کرے, فکر کرے, تو انسان اس کا جو ہے وہ بہترین شکر بھی بجا لائے گا, اور پھر اس نعمت کے اندر اضافہ بھی ہوگا, اس کی کیفیت کے اندر اضافہ ہوگا. ہر نعمت کے درجات ہیں, اس نعمت عزاداری کے بھی درجات ہیں. اس کی معرفت کے ساتھ اگر اس کو انجام دیا جائے اور سمجھ کے اور اس کی جانب توجہ کر کے اگر اس کو انجام دیا جائے, تو ظاہر ہے اس نعمت کی جو مرتبہ ہے, اس کی جو منزلت ہے, وہ بالاتر ہوگی. انسان اگر ایک کام کو سمجھ کر توجہ سے, معرفت سے انجام دیتا ہے, تو وہ کچھ اور ہے. ایک انسان وہ نماز پڑھتا ہے جو توجہ کے ساتھ ہے, پوری اٹینشن کے ساتھ ہے, اس معرفت کے ساتھ ہے کہ میں کس کے مقابلے میں کھڑا ہوں. ایک وہ نماز ہے, ایک وہ نماز ہے جہاں پہ انسان کا کی توجہ نہیں ہے. ان دونوں نمازوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اسی عزاداری کے اندر بھی جب اس فرش عزا پر ہم آتے ہیں, تو اس توجہ کے ساتھ آئیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور کہاں بیٹھ رہا ہوں اور یہ کیا مقام ہے اور یہ کیا جگہ ہے, اس توجہ کے ساتھ اگر اس فعل کو انجام دیا جائے گا تو اس کا مرتبہ اور اس کی منزلت مختلف ہوگی. بس شکر خدا کا مقام ہے, اور بہت زیادہ شکر خدا کا مقام ہے. جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں, جو معاشرے اس نعمت سے محروم ہیں, آپ دیکھیں ان کی زندگیوں کے اندر کس قدر, ایک طرح سے دیکھا جائے کہ کوئی دین کے لیے, خدا کے لیے, ان معنویات کے لیے, ان ویلیوز کے لیے, ان اقدار انسانی کے لیے ان کے اندر کوئی جگہ نہیں پائی جاتی. ایسا لگتا ہے جیسے وہ خشک ہو چکے ہیں، ایک حیوانی زندگی گزار رہے ہوں. اگر ہمارے اندر یہ احساسات ہیں، ہمارے اگر اندر اگر یہ انسانی جذبات ہیں، ہم اگر ظلم کے مقابلے میں آواز بلند کرتے ہیں، ہم اگر مظلوموں کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں، سب کچھ کہاں سے آیا ہے؟ یہ سب کچھ یہی اسی تحریک کربلا سے، اسی واقعہ کربلا سے ہم نے سیکھا ہے. آج کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک دنیا کے ایک کونے کے اندر اگر مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جو آواز بلند کرنے والے ہیں وہ بظاہر ان کے ہم مسلک نہیں ہیں؟ اگر اہل سنت پہ بھی اگر جو ہے وہ ظلم ہوتا ہے، کہیں پر ستم ہوتا ہے، ان کا حق چھینا جاتا ہے، تو کیوں ہم آگے بڑھ کر ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ جذبہ ہمیں اس تحریک کربلا سے ملا ہے، امام حسین علیہ السلام سے ملا ہے، جہاں پہ مظلوم کا ساتھ دینے کی ہم کو تاکید کی گئی ہے. کیوں باقی مسالک کے اندر، کیوں باقی مذاہب کے اندر، کیوں باقی ادیان کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی؟ اس لیے کہ ان کے پاس امام حسین علیہ السلام نہیں ہے، ان کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. بس اگر انسان چاہتا ہے اپنی زندگی کے اندر یہ معنویت باقی رہے، اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ جو وہ اور اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے، اور اس تحریک کے اندر وہ حصہ لے سکے، اور جن اہداف کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا، ان اہداف کی جانب حرکت کر سکے، تو اس عزاداری یہ ذریعہ ہمارے لیے قرار دیا گیا ہے کہ اگر آج بھی ہم چاہیں امام علیہ السلام کی نصرت کرنا، تو اسی مکتب کے ذریعے سے، اسی سسٹم کے ذریعے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں. اگر ہمارے اندر یہ خواہش ہے کہ ہم اس زمانے میں ہوتے تو امام علیہ السلام کی مدد کرتے اور نصرت کرتے، تو آج میں کیسے امام علیہ السلام کی نصرت کر سکتا ہوں؟ اس زمانے کا جو فاصلہ ہے کہ مجھے اس زمانے نے اپنے امام سے جو جدا کیا ہوا ہے کہ میں اس 1400 سال پہلے کے اس واقعے کے اندر موجود نہیں ہو سکا، آج اگر میں چاہوں تو کہ امام علیہ السلام کی کمک کر سکتا ہوں، کیا میں ان کی نصرت کر سکتا ہوں؟ جی ہاں، اسی سسٹم کے ذریعے سے، اسی عزاداری کے ذریعے سے. کس طرح؟ یہ کب ممکن ہوگا؟ کہ جب عزاداری کے اہداف وہی ہوں گے جو امام حسین علیہ السلام کے اہداف تھے. اگر یہ دونوں اہداف ایک ہو جائیں تو پھر اس زمانے کی جو قید ہے، یہ جو دوری ہے، یہ ختم ہو جائے گی. اگر میری زندگی کا ہدف بھی وہی ہو جائے کہ جو امام علیہ السلام کے زندگی کا ہدف تھا، اور میں آج وہی کام کروں جو امام علیہ السلام نے اس زمانے میں کیا اور جو چاہتے تھے، اور ان کے ہر اس فعل کے اوپر راضی رہوں، تو در حقیقت میں اس زمانے کے اندر اگر ہوتا تو امام علیہ السلام کے ساتھ ہوتا. اس کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو آج اپنے اس فعل سے سمجھ سکتے ہیں. اذان محترم، یہ جو عزاداری کے اندر جو سب سے اہم ترین اس کا جو عنصر ہے، جو واقع انسان کی تطہیر کا باعث ہے، انسان کی طہارت کا باعث ہے، طہارت روح کا باعث ہے، وہ اشک ہیں، وہ آنسو ہیں کہ جو انسان کی آنکھوں سے نکلتے ہیں. وہ در حقیقت یہ آنسو اس عشق کی نمائندگی کرتے ہیں کہ جو اس کے انسان کے دل کے اندر امام علیہ السلام کے بارے میں ہے. جو انسان کا جو عشق ہے اور جو محبت ہے امام صلی اللہ علیہ السلام سے، آپ دیکھیں کہ انسان بہت سارے کام جو ہے وہ اپنے اختیار سے کر سکتا ہے. جب میں چاہوں کھا پی سکتا ہوں، چل سکتا ہوں، بیٹھ سکتا ہوں، بہت سارے کام کر سکتا ہوں، ہنس سکتا ہوں، لیکن میں اپنے اختیار سے آنسو نہیں بہا سکتا. اگر آپ کہیں کسی شخص سے کہ تم اس وقت جو ہے وہ اپنے گریہ کر کے دکھاؤ، جب تک اس کا دل ساتھ نہ دے، جب تک کہ دل اس کا ساتھ نہ دے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہو سکتے. ان آنسوؤں کا ہمارے قلب کے ساتھ ایک گہرا رابطہ ہے، ایک ڈائریکٹ لنک ہے. جب تک یہ قلب آمادہ نہ ہو، اور جب تک اس قلب کے اندر کچھ ایسی چیز نہ ہو، کچھ ایسی چیز رونما نہ ہو، جب تک یہ آنسو جاری نہیں ہو سکتے. بس جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کے غم کے اندر یہ آنسو جاری ہوں، تو سمجھ لیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب اتصال کا وقت ہے، جب آپ امام علیہ السلام سے نزدیک ہیں، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب انسان جو ہے اپنے امام سے قربت کو، اور اپنے امام سے اور خدا سے اس چیز کو طلب کرے کہ اس عشق کے اندر اضافہ ہو، اس محبت کے اندر اضافہ ہو، اور یہ جو حرارت ہے یہ اس میں اور اضافہ ہو، یہ آنسو کبھی خشک نہ ہو. یہ وہ وقت ہے اتصال کا، یہ وہ وقت ہے اس آرزو کا کہ انسان آرزو کرے اور امام علیہ السلام سے اپنی اس وفا کا، اس عہد کو دوبارہ تجدید کرے، اور اس خواہش کا اظہار کرے، اس آرزو کا اظہار کرے کہ اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. یہ وقت انسان اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے. انسان کی زندگی کے اندر جو لمحات آتے ہیں، اس فرش اعضا پر بیٹھ کر جب انسان کا دل مسترب ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے اور آمادہ ہوتا ہے، یہ بہترین وقت ہے انسان کی روح کی طہارت کا. انسان اپنی ظاہری نجاستوں کو، غلاظتوں کو، خباستوں کو، بہت ساری چیزوں کو پاک کر سکتا ہے، لیکن انسان کی روح اگر نجس ہو جائے، اس کی روح اگر ملوث ہو جائے برائیوں کے ساتھ، اس کی روح اگر نجس ہو جائے تو اس کو پانی سے نہیں دھویا جا سکتا، اس کو اشک کی ضرورت ہے. اور یہ اشک امام، وہ اشک جو آنسو جو کہ امام حسین علیہ السلام پر جاری ہوتے ہیں، اس سے زیادہ قدرت مند ترین اور پاورفل جو چیز کوئی نہیں ہو سکتی کہ جو انسان کی روح کو طاہر کر سکے. بس انسان جو ہے اس طرف توجہ دے. اور ضروری نہیں ہے کہ انسان حتمن ایک ایسے وقت کا انتظار کرے کہ جب ان ایام کے اندر حتمن کوئی اس کو رلائے، کوئی ہو. نہیں، انسان اپنی تنہائی کے اندر جب بیٹھا ہوا ہے، ان ایام ان مسائل پر غور کرتا ہے، کوشش کرے کہ اپنا اتصال، اپنا کنیکشن امام سے برقرار رکھے. اور یہ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ہمیشہ کوئی اور شخص ہو جو کہ اس کو رلائے تو وہ روئے. نہیں، جیسے ہی انسان ان ایام کے اندر، آپ ہر روز انسان سوچتا رہے کہ آج یہ کربلا کے اندر یہ واقعہ ہوا ہوگا، امام علیہ السلام یہاں پر ہوں گے، اس وقت یہ قافلے کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، اس رات کی تاریخی میں ان کا کیا حال ہوگا، ان کے بچوں کا کیا حال ہوگا، ان تمام چیزوں کو انسان غور کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، اپنی تنہائی کے اندر اپنے رابطہ امام علیہ السلام سے برقرار رکھے، اور پھر اس رابطے کو منتقل کرے کسی اور جانب بھی. کہ 1400 سال پہلے ایک شخص تھا جو اس طرح سے تنہا تھا، جو اس طرح سے مظلوم تھا، جس کی مدد کرنے کوئی نہیں آ رہا تھا، جس کو کوئی پوچھ نہیں رہا تھا. آج بھی تو کوئی ایسا ہے کہ جو منتظر ہے لیکن اس کی جانب کوئی متوجہ نہیں ہوتا. آج بھی تو ایک امام ہے جو منتظر ہے. ہم صرف امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کی طرف، وہ مظلومیت بہت بڑی مظلومیت ہے، اس کی جانب انسان متوجہ ہو، لیکن فوراً اپنے آپ سے پوچھے کہ ٹھیک ہے میں 1400 سال پہلے نہیں تھا، لیکن آج تو ہوں. آج بھی تو کوئی ہے جو انتظار کر رہا ہے. امام حسین علیہ السلام اس وقت اپنے انصار و عوان کا منتظر تھے کہ کوئی آئے اور مدد کرے. امام علیہ السلام چاہتے تھے تم مدد کر کے تم کامیاب ہو جاؤ. امام علیہ السلام تو اس منزلت پر جس میں فائز ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، انسانوں کی ہدایت کرنا چاہتے ہیں، انسانوں کو کمال تک لے جانا چاہتے ہیں. آج بھی کوئی ہے جو ہمارا منتظر ہے کہ آؤ، اس راستے میں قدم بڑھاؤ، قربانیاں دو. ہاں، یہ راستہ سخت ہے، لیکن ہم کو اس راستے کی سختی کو آسان اگر ہم کرنا چاہیں، اور اس راستے کی جو دشواریاں ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ سہل ہو جائیں، تو ایک واقعہ کربلا ہمارے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے، کہ جس کے اندر ہم کو ہر قسم کا کردار نظر آتا ہے. اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے کس طرح سے قربانیاں دیں، اور کس طرح سے ہر قسم کی، یعنی سب بڑی سے بڑی قربانی اور بڑی سے بڑی مصیبت جو ہو سکتی تھی، جس کو تصور انسان کر سکتا ہے، جو وہاں موجود ہے، تو انسان کہتا ہے کہ ہاں، میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں. اور اس سے انسان ایک انرجی لیتا ہے، اور اس انرجی کو لے کر اور پھر چاہتا ہے کہ میں اسی انرجی کو استعمال کرتے ہوئے آج کے اپنے امام کے حضور میں کوئی خدمت کر سکوں. اذان محترم، یہ کربلا کا جو واقعہ ہے، جس عرض کیا گیا کہ یہ اس پہ انسان جتنا بھی غور کرے، دیکھتا ہے کہ خدا کی قدرت کی نشانیاں کس طرح سے اس دن سامنے آئی ہیں، کس طرح سے خدا کی قدرت، کس طرح سے وہ عشق خدا کے جلوے اس دن انسان کے سامنے آتے ہیں. عظیم آیت ہے خدا کی، خدا کی ربوبیت کی بہترین آیت. خود اس واقعے پہ انسان غور کرے، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے جب وہ معجزہ پیش کیا، اس عصا کو پھینکا اور وہ سانپ بن گیا، تو وہ جو ساحر تھے، وہ جو جادوگر تھے، وہ اس کو دیکھتے ہی ایمان لے آئے کہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ انسانی قدرت سے باہر ہے، یہ خدا کی نشانی ہے، اور فوراً سجدے میں گر گئے اور کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں خدا کی ربوبیت پر، رب عالمین پر ایمان لاتے ہیں. عزان محترم، اگر ہم اس واقعے کربلا کی طرف غور کریں، اس کی طرف توجہ کریں، تو دیکھیں کہ بڑی بہترین نشانی ہے، اس سے بڑھ کر نشانی کہ حق کس طرح سے باطل پر غالب ہوا. وہاں پر ایک اژدہا تھا جو سانپوں پر غالب آیا، یہ بھی ایک نشانی ہے جو خدا کی. لیکن کس طرح سے حق اور باطل جب دونوں اپنے پوری قوت کے ساتھ میدان میں آتے ہیں، باطل کے پاس جو کچھ تھا کربلا کے اندر لے آیا، جو کچھ کر سکتا تھا، جو کچھ برائی، جو کچھ خباثت، جو کچھ ظلم کر سکتا تھا، جتنی تاریکی نشان دے سکتا تھا، جتنی تاریکی اس سے ظاہر ہو سکتی تھی کربلا میں، وہ باطل اپنے ساتھ لے آیا. لیکن حق کو کس طرح سے غلبہ خدا نے دیا. یہ بہترین آیت ہے خدا کی ربوبیت کی کہ سارا نظام کس طرح سے خدا کے ہاتھ میں ہے اور خدا کس طرح سے چلا رہا ہے. کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود کتنے ہی حکمران آتے رہے, کتنی حکومتیں آتی رہیں کہ جو اس کربلا کے واقعے کو محو کرنے کی کوشش کرتی رہیں, کیوں اب تک باقی ہے, کیوں اب تک باقی ہے, کس طرح باقی ہے, اور اس کے نہ فقط باقی بلکہ اس کے اندر مزید اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ قومیں جو کل تک, جہاں سے آپ یہ شعار نہیں سنتے تھے لبیک یا حسین کے, آج ان قوموں کے اندر بھی ہم لبیک یا حسین کے شعار سنتے ہیں. کل تک جہاں پر, جہاں سے ہم کو کوئی اطلاع نہیں تھی, آپ یمن کے بارے میں ہم کب سنتے تھے, آج وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہی مجاہدین یمن جو ہے کس طرح سے لبیک یا حسین کا نعرہ لگاتے ہوئے اور کس طرح سے شکست دیتے ہیں. خدا کی نشانیوں میں سے ہے کہ جو 1400 سال کس طرح سے خدا نے اس نظام کو باقی رکھا. لیکن ایک طرف سے دیکھا جائے تو خدا کے لیے یہ چیز سہل ہے, آسان ہے, خدا کے مقابلے میں تو کوئی چیز نہیں آ سکتی. لیکن فقط ہماری سمجھنے کے لیے چیزیں ہیں کہ اگر انسان واقعی سمجھنا چاہے کہ حق اور باطل کے درمیان جب بھی جنگ ہوگی, پیکار ہوگی, تو حتماً باطل کو شکست ہے. لیکن خدا مختلف طریقوں سے چیز ہم کو دکھاتا ہے, انسان فقط اس کو بہت زیادہ, اس سبق کو, اس نقطے کو سمجھ نہیں پاتا. ورنہ خدا نے کتنے ہی مواقع پر یہ چیز ہم کو دکھائی ہے. لیکن واقع کربلا ان تمام نشانیوں کے اندر, ان تمام آیات کے اندر ایک نمایاں اور ایک بارز اس کا مقام ہے, ایک واضح جو نشانی ہے یہ کربلا. اسی لیے جو ہم جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ خدا کے شاعر کی تعظیم کرو, کہ جہاں آیت کے اندر کہا گیا وَمَن يُعَظِّم شَاعِرَ اللَّهِ, جو شخص شاعر خدا کی, شاعر کیسے کہتے ہیں علامات کو, خدا کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے, در حقیقت تقوی قلوب میں سے ہے, متقی ہونے کی علامت ہے. تمہارے دل اگر تم دیکھنا چاہو کہ اس دل کے اندر تقوی الہی, یاد الہی, خوف الہی ہے یا نہیں, تو دیکھو تم شاعر الہی کی کتنی تعظیم کرتے ہو. اس سے بڑھ کر کوئی شاعر الہی ہو سکتا ہے؟ اس عزاداری کے اوپر یہ بہترین دلیل ہے ہمارے پاس کہ اس کو برقرار رکھا جائے, اس کو جتنا زیادہ برپا کیا جائے, اس کی تعظیم کی جائے. اس فرش اعضا پر ہم جب آتے ہیں تو اس کے تقدس کا ہم خیال رکھیں کہ ایک ایسی جگہ ہے جو خدا سے منسوب ہے, امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے. اس کا جتنا زیادہ تقدس کا خود خیال رکھیں گے اور اس کو اپنی آئندہ آنے والی نسلوں میں منتقل کریں. دیکھیں, آئندہ آنے والی نسلوں میں منتقل کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اس ہدیے کو ہم کو خدا نے دے دیا, اس کو ہم اپنے حد تک رکھ لیں, نہیں, اس کو آگے بڑھانا ہے اپنے آئندہ آنے والی نسلوں تک. اور مشکل ہمارے ساتھ, دیکھیں, جو لوگ اس کام کو انجام نہیں دیتے, یہ ایک خیانت ہے کہ اگر ہم اس چیز کو, اس محبت کو منتقل نہ کریں تو ایک خیانت ہے. ایک ہدیہ آپ کو دیا گیا, ایک امانت آپ کو دی گئی ہے, بلکہ ہدیہ نہیں ہے کہ آپ تک ہو اور آپ جس میں جو کچھ کرنا چاہیں, نہیں, ایک امانت ہے. اس امانت کو منتقل کرنا ہے. بہت سے لوگ جو کہ مغربی معاشروں کے اندر ہیں, وہاں بتاتے ہیں کہ وہاں پہ رہنے والے بعض جوان جو ہیں, جو اسی معاشرے کے اندر پلے بڑے ہیں, جن بچوں پہ, جن جوانوں پہ کام نہیں کیا گیا اور یہ چیز کو منتقل نہیں کیا گیا, اب وہ سوال کرتے ہیں مصائب کے بعد, مصائب کے دوران, کہ آخر آپ لوگ اس چیز میں روتے کیوں ہیں, گریہ کیوں کرتے ہیں, کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کہ اگر انسان اس چیز, اس امانت کو منتقل نہ کرے اور انسان اس چیز کو فراموش کر دے, اس نعمت کو کی طرف توجہ نہ کرے, تو آہستہ آہستہ اس کی اہمیت جب کم ہو جاتی ہے, ایک نس ممکن ہے اس کو اپنے حد تک رکھے اور وہ بعد میں منتقل نہ ہو جائے. اس کا جواب کون دے گا؟ اس کی ذمہ داری ہے ہماری کہ اس کو بہترین طریقے سے منتقل کر سکے. جب منتقل کرنے کی بات آتی ہے کہ اس کو منتقل کرنا ہے آگے, تو پھر ہماری کچھ اور بھی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ جس طرح زمانہ چینج ہوتا ہے, اگر آپ اس عزاداری پر ہونے والے اشکال اور شبہات کا جواب نہ دے سکیں, ممکن ہے دشمنوں کی جانب سے, جو جن کی خواہش ہے کہ جو ہمیشہ سے چاہتے ہیں کہ اس عزاداری کو ختم کیا جائے, کیونکہ اس عزاداری کی وجہ سے دین کی بقا ہے, ہم شاید اس حقیقت کو نہیں سمجھتے. دشمن ہم سے بہتر سمجھتا ہے کہ دین کی بقا جو اب تک ہوئی ہے اور اب تک اس طرح سے باقی ہے, نہ فقط تشیعوں کی بقا, کل عالم اسلام کی بقا اسی عزاداری کے ذریعے سے ہے. تو وہ نہیں چاہتا کہ اس کے اندر طرح طرح کے جو ہے شبہات سامنے لائے جاتے ہیں. اگر ہم توجہ نہیں کریں گے اور غور نہیں کریں گے ان سازشوں کی جانب, تو ممکن ہے ہم اس امانت کے اندر کوتاہی کریں اور اس کے اندر خیانت کے مرتکب ہوں. اس عزاداری کو اسی طرح سے اگر ہم انجام دیں کہ جس طرح سے آئمہ معصومین نے انجام دیا, اور اس کو اسی طرح سے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے اندر منتقل کریں, تو یہ ہمیشہ محفوظ رہے گی. اس عزاداری کے اندر دو اہم ترین وہ چیزیں ہیں کہ جس نے اس کو ہمیشہ اب تک جو ہے وہ باقی رکھا ہے. ان کو باقی رکھیں, ان پہ توجہ دیں, ان کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. ایک عزاداری کا وہ احساساتی پہلو ہے, وہ جذباتی پہلو ہے, وہ گریہ ہے, وہ عشق ہے. اس کربلا کے اندر وہ مناظر ہیں, اس شجاعت کے, ایثار کے, قربانی کے, وفا کے, اس عشق بے خدا کے, یہ تمام مناظر ہیں جو انسان کے احساسات کو جگاتے ہیں, اس جذبات کو بھڑکاتے ہیں. یہ وہ عزاداری کا وہ پہلو ہے کہ جس کو ہمیشہ باقی رہنا چاہیے. اگر یہ پہلو نہ ہوتا تو عزاداری اس طرح ہم تک منتقل نہ ہو پاتی. ایک بچہ جو باہر روڈ پر سبیل لگا رہا ہے, ایک جوان جو کہ کسی ماتمی انجمن کے اندر ماتم کر رہا ہے, اس کو نہیں پتا صبح کب ہوتی ہے, رات کب ہوتی ہے, پورا دن اس نے لگایا ہوا ہے, پورے 2 مہینے اس کام میں لگا ہوا ہے, اس شوق کے ساتھ, بغیر کسی کے کہے ہوئے, بغیر کسی کی ترغیب دلائے ہوئے, اپنے شوق سے. یہ کیسے ہے اس جذباتی جو پہلو ہے امام حسین علیہ السلام کی اس تحریک کا, کہ اس کے اندر وہ چھوٹا بچہ جو ہے جو قربانی دیتا ہے, وہ جو ماں ہے جو قربانی دیتی ہے, وہ جو بہن ہے جو قربانی دیتی ہے, امام اس طرح سے خدا کے سامنے عاشقانہ انداز میں قربانی دیتے ہیں, وہ بھائی ہے جو بھائی کے اوپر اس طرح سے وفا کے جو ہے وہ جوہر دکھاتا ہے. یہ تمام چیزیں جب ہم کو نظر آتی ہیں تو ہر انسان اس کی جانب ایسے جذب ہو جاتا ہے کہ پھر کوئی اور چیز اس کو جدا نہیں کر سکتی. اس کو کتنا ہی آپ کہیں کہ تم تھک جاؤ گے, اب گھر چلے جاؤ, اس کو اصل تھکن کا احساس نہیں ہو رہا, کیونکہ وہ جذب ہو چکا ہے. کوئی چیز ہے جو اس کو کشش اس کے اندر اس کو اپنی جانب کھینچ رہی ہے. اس کو باقی رہنا چاہیے, اس جذباتی پہلو کو. دوسری وہ چیز ہے کہ جو عقلانیت ہے, جو اس عزاداری کے اندر وہ بصیرت کا پہلو ہے, جو علمی پہلو ہے, اس کو بھی باقی رہنا چاہیے. وہ جو امام علیہ السلام کا دشمن کے سامنے اتمام حجت کرنا ہے, جو اپنے مقاصد کو بیان کرنا ہے, جو اس دین کی تعلیمات کے لیے جو امام علیہ السلام نے جگہ جگہ پر جو خطبے ارشاد کیے کہ دین, حقیقت دین یہ ہے, میں نے اس لیے قیام کیا, ان تمام پہلوؤں پر بھی جو انسان کی توجہ ہونی چاہیے کہ انسان کو معلوم ہو کہ وہ کس کام کے لیے جو ہے وہ قدم بڑھا رہا ہے. اس کو انرجی بھی چاہیے اور اس کو وہ دلیل اور وہ برہان قاطع بھی چاہیے. وہ برہان بھی اس کے پاس ہو, وہ دلیل بھی اس کے پاس ہو, وہ علم بھی اس کے پاس ہو, وہ عقل اور عقلانیت بھی اس کے پاس ہو, اور ساتھ میں اس کو پش کرنے کے لیے اور اس کو انرجائز کرنے کے لیے اور اس کو تشویق دلانے کے لیے اور اس کو حرکت میں لانے کے لیے وہ جذبات بھی انسان کے پاس ہوں, وہ عشق بھی انسان کے پاس ہوں. یہ عشق انسان کو کے اندر یہ قدرت پیدا کرتے ہیں, قوت پیدا کرتے ہیں کہ اس راستے کے اندر بغیر کسی لرزش کے وہ قدم آگے بڑھاتا رہتا ہے. اس نعمت پر انسان جو ہے وہ توجہ کرے. یہ وہ چیز ہے, یہ جو کربلا کا واقعہ ہے, یہ بہترین ان ایام میں سے ہے کہ جس طرح سے عرض ہوا کہ جہاں پہ خدا کی قدرتیں, خدا کی قدرت جو ہے اپنے پورے وجود کے ساتھ, اپنے تمام تر نشانیوں کے ساتھ سامنے آتی ہے, ایسے ایام کو یوم اللہ کہا جاتا ہے. ایک ایسا دن جہاں پر قدرت خدا سامنے آ جائے, انسان کے لیے خدا کی نشانیاں واضح ہو جائیں, اس کو کہا جاتا ہے یوم اللہ ہے. قرآن کے اندر ایسے ایام کو نبی اکرم سے کہا جاتا ہے کہ ایسے ایام کو مومنین کو یاد دلائیں. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. اے رسول, ان کو ایام خدا کی, ایام اللہ کی یاد دلائیں, تذکر دیں, ان کو بتائیں کہ دیکھو تاریخ کے اندر اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں, یہ ایام ان کے سامنے ہونے چاہیے. یہ تعلیمات قرآنی ہیں. عزاداری اگر ہم انجام دے رہے ہیں اس وقت, نفقت یہ کہ جس طرح سے دشمن الکا کرتے ہیں کہ بدعت ہے, یہ نہیں, نفقت یہ کہ بدعت نہیں ہے, بلکہ یہ تعلیمات قرآنی پر, عین تعلیمات قرآنی پر عمل کرنا ہے. یہ شاعر خدا کی تعظیم ہے, تقوی قلوب کا باعث ہے, تقوی قلوب کی نشانی ہے. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر. امام علیہ السلام کو جو کہا گیا کہ امام مصباح الہدا ہیں, سفینۃ النجات ہیں, اگر انسان ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس اپنے آپ کو اس مصباح سے, اس چراغ سے جتنا زیادہ نزدیک کرے گا اتنا زیادہ نورانی ہو سکے گا, اتنا ہی زیادہ منور ہو سکے گا. اگر نجات کی کشتی پہ سوار ہونا چاہتے ہو تو صرف سفینۃ النجات ہی ہیں, باقی آئمہ بھی سفینۃ النجات ہیں, لیکن امام حسین علیہ السلام کی کشتی کو اس طرح سے علماء بیان کرتے ہیں کہ زیادہ تیز ہے, زیادہ اسرع ہے, زیادہ سریع ہے, اس کی رفتار بہت تیز ہے, تمہیں بہت تیزی سے منزل تک پہنچا دے گی. کوشش کرو اس کشتی میں سوار ہو. یہ ایام بہترین ایام ہیں, جن میں انسان جو ہے اس کشتی میں سوار ہو سکتا ہے. اس طرح سے کہ اپنے آپ کو متصل کرے، اپنے دل کو متصل کرے امام علیہ السلام کے ساتھ. ایک بہت اچھی مثال، اگر انسان چاہتا ہے کہ کسی درخت کے اوپر، جیسا آپ نے دیکھا کہ بچے جو ہیں یا کوئی شخص جو ہے وہ کسی درخت کے اوپر، کوئی پھل ہے اس کی اونچائی کے اوپر جو ہے کوئی پھل اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہاں تک پہنچنا چاہتا ہے، کس طرح سے پہنچے گا وہاں تک؟ اس کو وہ ڈائریکٹ تو وہاں پہ جم نہیں کر سکتا، وہ دیکھتا ہے کہ سب سے نزدیک ترین جو شاخ ہے اس کو پکڑتا ہے اور اس کی مدد سے جو ہے پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس وہاں تک پہنچتا ہے. وہ تشبیہ دیتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اسی طرح نزدیک ترین جو ذریعہ ہے ہمارے پاس ہدایت کا، اس کو تھام لو، تم کو جلد از جلد وہ ہے منزل تک پہنچا دے گا. انہیں ایام عزا کے اندر جب دل منقلب ہوتے ہیں، یہ بہترین موقع ہے انسان اس وقت جو ہے اپنی جانب متوجہ ہو. ان مصائب کے دوران جب انسان کی اشک آنکھوں سے اشک جاری ہوتے ہیں، اس وقت اپنے امام سے کلام کرے. ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے اس وقت کہے کہ اب یہ بہترین موقع ہے، جب میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہیں، میرا قلب جو ہے منقلب ہو گیا ہے، تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے اور اپنے لیے جو ہے وہ اسی دنیا کے دوبارہ سے آرزو کر. نہیں، یہ تو ضائع کرنے کا بات کی بات ہے. اپنے اس بہترین موقع کو کہ جب خدا چاہتا ہے تم اس کے نزدیک ہو جاؤ، تم اپنے دل کو منور کر لو، اس مصباح الہدا سے منور ہو جاؤ. ہم انسان کسی اور چیزوں کی طرف متوجہ نہیں، اسی وقت اپنے آپ کو متوجہ کریں، اپنے امام سے متصل کرنے کی کوشش کریں، عہد کریں. اس وقت یہ وہ وقت ہے کہ جب انسان جو ہے جب اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہوں، تب امام علیہ السلام سے عہد کریں کہ آئندہ کی زندگی کے اندر میری کوشش یہ ہوگی کہ وہ کام کر سکوں کہ جو 1400 سال پہلے آپ کے اصحاب نے انجام دیا، تاکہ میں بھی اس فوز عظیم پر فائز ہو سکوں. جس چیز کو ان چند نشستوں کے لیے، ان چند مجالس کے لیے جس کا موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے، یہ جو جملہ ہے مشہور و معروف جملہ جو احادیث میں بھی ملتا ہے، زیارات کے اندر بھی ہم کو بتایا گیا ہے اور تعلیم دی گئی ہے کہ اس طرح سے اس آرزو کا اظہار کروں. کیا آرزو ہے ہماری؟ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما. اے کاش، یا لیتنی عربی کے اندر اس آرزو کے اظہار کے لیے ہوتا ہے جب انسان کسی چیز کی آرزو کرتا ہے، اے کاش یہ ہو جاتا. یہ آرزو ہے یا لیتنی، کس چیز کی آرزو ہے؟ کہ میں بھی چاہتا ہوں اس فوز عظیم پر فائز ہوں. اب یہ فوز عظیم پر انسان کیسے فائز ہوگا؟ اس کے لیے کہا گیا کہ کنت معہم، کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا. اس فوز عظیم پر فائز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہمراہی کرے. کس کی ہمراہی کرے؟ اپنے امام علیہ السلام کی ہمراہی کرے. خلاصہ پوری ان مجالس کا یہی کہ جملہ ہے کہ اس یہ آرزو ہمارے اندر ہو کہ میں اس فوز عظیم پر، اس عظیم کامیابی پر فائز ہونا چاہتا ہوں کہ جس پر آپ فائز ہوئے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں اپنے امام کی ہمراہی کر سکوں. جس طرح سے آپ نے اپنے امام کی مدد کی، نصرت کی، میں بھی اس طرح سے کام انجام دے سکوں. بس راستہ اس آرزو سے لے کر اس نتیجے تک پہنچنے کا، البتہ یہ بات بھی انشاءاللہ بیان ہوگی کہ درحقیقت نتیجہ ہے یا کچھ اور ہے. جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یا لیتنی کنت معہم فافوز، بس میں فائز ہو جاؤں، کہ یہ ایک نتیجہ ہے. کیا میں کسی کامیابی پہ فائز ہونا چاہ رہا ہوں یا یہ کچھ اور ہے؟ انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی. لیکن یہ جو سفر ہے اس کے اندر جو ضروری ہے، یہاں تک کیسے پہنچے گا انسان؟ اپنے امام کی ہمراہی کے ساتھ، ان کا ساتھ دے کے ان کے ہمراہ ہو جائے، نہ آگے بڑھے نہ پیچھے رہے، ساتھ ساتھ ہو. یہ جو ساتھ دینا ہے، یہ جملہ تو بہت ہی چھوٹا ہے، یا لیتنی کنت معہم فافوز معہم فوزا عظیما، بہت ہی چھوٹا جملہ ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک دنیا ہے مطالب کی کہ کس طرح یہ ہوگا. اتنا ہی آسان ہے یا اتنا ہی سخت ہے؟ آیا قرآن نے اس کے بارے میں کچھ بیان کیا ہے، یا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو نہیں؟ آپ کو اس کے قرآن کے اندر بھی اس کے اوپر یہی چیز جو ہے وہ واضح طور پر ملتی ہے. جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا گیا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 111، ارشاد ہوتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. خدا نے مومنین سے خرید لیا ہے ان کے نفوس کو اور ان کے اموال کو، ان کی جانوں کو اور ان کے اموال کو، اس چیز کے بدلے کہ ان کو جو ہے جنت دی جائے گی. اپنی جانوں کو دے دو، اپنے اموال کو دے دو، یہ جنت جو ہے وہ تم لے لو. بس خدا نے معاملہ کیا، ان اللہ اشترا، خدا نے خریدا ہے. ایک دفعہ انسان ہے جو کہ آگے بڑھ کے معاملہ کرتا ہے، ایک دفعہ خدا معاملہ کرتا ہے. خدا آتا ہے اور کہتا ہے میں تم سے معاملہ کرنا چاہتا ہوں. بہت بڑا مقام ہے کہ خدا انسان سے معاملہ کرنا چاہتا ہے. ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. خوب، یقاتلون فی سبیل اللہ ہے، لیکن یہ جو تم معاملہ کرو گے، یہ جو سودا ہے جو خدا کے ساتھ کر رہے ہو، اس کے اندر کرنا کیا ہوگا؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، تم کو قتال کرنا ہوگا خدا کے راستے میں، خدا کے راستے میں جنگ کرنا ہوگی. فیقتلون ویقتلون، دیکھو اس قتال کے اندر جب یہ جنگ ہوگی تو مارو گے بھی کسی کو اور تمہیں بھی مارا جائے گا. جنگ کوئی ایسی چیز نہیں کہ تم اپنے دشمنوں کے، چونکہ خدا کی طرف سے جو ہے کہا گیا ہے بس تم ہی مارو گے، نہیں، مارو گے اور مارے بھی جاؤ گے. فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. یہ وہ وعدہ ہے جو خدا نے صرف تم مومنین سے نہیں کیا جو اس امت محمدی کے اندر ہو، نہیں، کہ وہ وعدہ ہے کہ جو خدا نے تورات میں بھی کیا تھا، انجیل میں بھی کیا ہے اور قرآن میں بھی کیا ہے مومنین سے. یہ وعدہ خدا کا ہمیشہ سے، اپنی جانوں کو دے دو، اپنے اموال کو دے دو، یعنی جان اور مال در حقیقت ایک سمبل ہے، ایک بتانا، اپنا سب کچھ دے دو، اپنی ہر چیز جو ہے قربان کر دو، اپنے آپ کو دے دو اور اس کے بدلے یہ لے لو. لیکن اس خاطر تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ قتال کرنا ہوگا، جنگ کرنی ہوگی خدا کے راستے میں، کوشش کرنی ہوگی، جہاد کرنا ہوگا. اس میں تم مارے بھی جاؤ گے اور مرو گے بھی. اور یہ وہ وعدہ ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے، وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن. ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور کون ہوگا جو خدا سے زیادہ اپنے وعدے کے اندر سچا ہوگا؟ تم یہ شک نہ کرو کہ ہم نے اگر یہ کام کر لیا تو کہیں ایسا نہ ہو گھاٹے کا سودا ہو جائے، اپنی جان اور مال سے جو ہاتھ دھو بیٹھے. نہیں، ومن اوفا بعہدہ من اللہ، خدا سے زیادہ کون ہے اپنے وعدے میں سچا جو اپنے وعدے کو پورا کرے گا؟ بس یقین رکھو اس وعدے کے اوپر کہ خدا یہ کام کر دکھائے گا. بیان لہم الجنہ، یہ جنت کیا ہے، اس کے بھی مراتب ہیں، فعلاً یہاں پہ اس آیت کے اندر بیان نہیں ہوا. بس خدا سے زیادہ کوئی وعدہ پورا کرنے والا نہیں ہے، خدا اپنے وعدے میں وفا کرے گا. بس تب شروع بے حکم الرضی با یا تم بے، اور اے لوگوں بشارت ہو تم کو وہ لوگ تم میں سے البتہ جو مومنین اس کام کو انجام دیں اور اس سودے کو خدا کے ساتھ انجام دیں، اس معاملے کو انجام دیں، بس ان لوگوں کو بشارت ہو کہ کیا بہترین معاملہ کیا تم نے. فاستب شروع بے بے اکم الدی، اس بے کے اوپر، اس خرید و فروش کے اوپر جو تم نے انجام دیا، اس معاملے کو جو تم نے انجام دیا، تم کو بشارت ہو، بہترین معاملہ تم نے کیا. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی فوز عظیم ہے، اور یہی برترین کامیابی ہے. بس انسان اگر چاہتا ہے فوز عظیم، جس کی خواہش ہے انسان کی، اس آیت کے اندر اس کو کیا بیان کیا گیا کہ اگر انسان تم چاہتے ہو کہ اس فوز عظیم پر فائز ہو تو تمہیں خدا کے ساتھ ہی معاملہ کرنا پڑے گا. اور پھر کچھ اور آیات کی مدد سے انشاءاللہ اس بات کو ثابت کریں گے کہ جس چیز کو ہم اس مطلب کے اندر جو بیان کیا کہ یا لیتنی کنت معہم فافوزا معہم فوزا عظیما، یہی چیز جو ہے ہم کو قرآن کے اندر اسی طرح سے جو ہے ملتی ہے کہ اس کی شرط یہ ہے کہ معیت ہو، ساتھ دینا ہو. اس کو بیان کیا گیا کہ جو خدا اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر خدا نے اپنا انعام نازل کیا. یہ لوگ کون ہیں اور یہ لوگ یہ کس کے ساتھ ہیں؟ یہ لوگ جو خدا اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہ انبیاء و صدیقین و شہداء اور صالحین کے ساتھ ہیں. اس آیت کے اندر بھی اسی چیز کا تذکرہ ہوتا ہے. اور پھر ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ وہی لوگ جو کہ اطاعت کرتے ہیں خدا اور رسول کی، در حقیقت وہی فوز عظیم پہ فائز ہے. انشاءاللہ ان مطالب کو آپس میں کس طرح سے اس ہم نتیجے پہ پہنچیں گے انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجالس میں پیش کرنے کی کوشش کروں گے. درود بھیجے محمد والے محمد. اذان محترم، اس فوز عظیم تک پہنچنے کے لیے جو راستہ جس کا انتخاب کیا گیا، اس طرح سے بیان ہو آپ کے سامنے موجود ہے. جب کامیابی عظیم ہے تو اس کے لیے قیمت بھی عظیم ہے. یہ معاملہ کوئی آسان معاملہ نہیں تھا. جو فوز عظیم تک پہنچنے کے لیے جو قربانیاں دی گئیں، اور جن مشکلات کو برداشت کیا گیا، جن مصیبتوں کو سہا گیا، جیسے جیسے ہم اس محرم کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اپنے قلوب کو متصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں اس وقت کو کہ جب امام علیہ السلام پر وہ مشکل کا وقت جیسے جیسے نزدیک آ رہا تھا، جیسے جیسے آپ اپنے دل کے اندر ان ایام کو لے کر آئیں، اس پر توجہ کریں، تو آپ کا اتصال امام علیہ السلام سے زیادہ ہو سکے گا. کوشش کریں کہ توجہ کریں کہ وہ کون سا ایام ہے، کون سی راتیں ہیں کہ جن کے اندر ہم اس وقت موجود ہیں، اور انہی ایام اور انہی راتوں کی طرح وہ کون سی راتیں تھیں، وہ کون سے دن تھے کہ جہاں پر یہ واقعات رونما ہوئے ہیں. ایک دن امام رضا علیہ السلام کے پاس ان کے صحابی ریان ابن شبیب آتے ہیں. محرم کی پہلی تاریخ تھی. امام علیہ السلام ابن شبیب سے سوال کرتے ہیں کہ ابن شبیب، تمہیں معلوم ہے یہ کون سا مہینہ ہے؟ شبیب کہتے ہیں محرم کے ایام ہیں. امام علیہ السلام کہتے ہیں اے شبیب کے بیٹے، یہ محرم وہ مہینہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے کے اندر بھی اس کا احترام کیا جاتا تھا. جاہلیت کے زمانے کے اندر بھی اس ماہ میں قتال نہیں کیا جاتا تھا، جنگ نہیں کی جاتی تھی، کسی کو مارا نہیں جاتا تھا جاہلیت کے زمانے میں. لیکن اے شبیب کے بیٹے، تمہیں معلوم ہے اس ماہ محرم کے اندر جس کا جاہلیت میں اتنا احترام تھا، اسی مہینے میں نواسِ رسول کو شہید کیا گیا، نفق شہید کیا گیا، پیاسا شہید کیا گیا، مظلوم شہید کیا گیا. یہ کیا امت ہے؟ کس طرح سے یہ ممکن تھا کہ ایک ایسا وقت بھی آئے؟ عزیزان محترم، امام علیہ السلام کی جب ولادت ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں اس بچے کو دیا جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام کو دیا جاتا ہے، رسول اللہ گریا کرتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہوتے ہیں. بی بی فاطمہ پریشان ہوتی ہیں کہ یہ تو خوشی کا موقع ہے، میرے بچے کی ولادت ہوئی ہے، بابا آپ گریا کر رہے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں بیٹی، ایک وقت آئے گا، ایک دن آئے گا جب اس بچے کو بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا. شاید جب فاطمہ نے اس خبر کو سنا ہوگا، پریشان تو ہوئی ہوں گی، شاید یقین نہ کیا ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے، اس نواسے رسول کو، اس چاند سے بچے کو یہ امت شہید کر دے، وہ بھی بھوکا اور پیاسا شہید کر دے، یہ کیسے ممکن ہے. لیکن جب 11 ہجری کے اندر یہ امت اس دروازے پہ جمع ہوئی ہوگی اور اس دروازے کو آگ لگائی گئی ہوگی اور کہا گیا ہوگا کہ علی کو ہمارے حوالے کرو ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے، تب بی بی فاطمہ کو یقین آ گیا ہوگا کہ ہاں وہ خبر جو بابا نے دی تھی، ایک دن وہ آئے گا جب یہ امت اس دروازے پہ آگ لگا سکتی ہے تو اس بچے کو بھی شہید کر سکتی ہے. اور ایسا ہی ہوا. 50 سال کے بعد 61 ہجری کے اندر جب وہ وقت آیا، جب خبر آئی کہ وہ ملعون اس دنیا سے جا چکا ہے، اور یزید نے امام علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا، امام علیہ السلام نے بیعت کا انکار کیا اور اس مدینہ کو رخصت کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے. لیکن یہ رخصت کرنا آسان نہیں تھا. کیسے اس مدینہ کو رخصت کرے، اس شہر کو کیسے رخصت کرے؟ 50 سال سے زیادہ عرصہ آپ نے اس شہر میں گزارا ہے. ہزارے بزرگ، کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ آپ لوگ ان مزار شریف پہ گئے ہیں، امام علیہ السلام کے روضات مبارکہ پہ گئے ہیں، جب امام کے روزوں سے انسان کی رخصت کا وقت آتا ہے، جب امام کے روزے ان زری کی طرف انسان کی نگاہ پڑتی ہے، بار بار انسان چاہتا ہے کہ اس زری کو دیکھے، ایک بار اور خدا حافظی کر لے، ایک بار اور خدا حافظی کر لے. وہ چند دنوں کے مہمان زائر، کتنے دن کے لیے ہم جاتے ہیں، چند دنوں کے لیے امام کے مہمان ہوتے ہیں، لیکن کس طرح سے ہمارا دل امام سے جڑ جاتا ہے. دل نہیں چاہتا کہ اس مقام سے خدا حافظی کرے. کس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے نانا کے رسول کی، اپنے نانا کے روضے سے خدا حافظی کی ہوگی. تاریخ میں بیان کیا، امام علیہ السلام خدا حافظی کے لیے گئے، نانا کے پاس گئے، سلام کیا، سلام کر کے نہیں معلوم کس طرح سے کہا ہوگا، اے نانا جانتے میں وہی حسین ہوں، میں وہی حسین ہوں آپ کا نواسا.
آپ کا نواسا آپ سے خدا حافظی کے لیے آیا ہے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ امت نے اس طرح سے بے وفائی کی ہے اور اس طرح سے جفا کی ہے کہ آج میں مجبور ہو گیا ہوں کہ آپ کے شہر کو خدا حافظی کروں. بالآخر خدا حافظی کرتے ہیں, خدا حافظی کرتے ہیں, اور وہ وقت آتا ہے کہ جب حج کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے. حج کو چھوڑ کے آگے بڑھتے ہیں, اپنے سفیر کو مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجتے ہیں کہ جہاں سے خطوط موصول ہوئے ہیں کہ امام ہماری نصرت کے لیے آئے. مسلم ابن عقیل کوفہ میں وارد ہوتے ہیں. وارد ہونے کے بعد کتنے ہی لوگ ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں, جب امام کے سفیر کے جب آتے ہیں تو خوشی سے ان کا استقبال کرتے ہیں کہ امام کا سفیر آیا ہے, اب ہمارے لیے ہدایت کے راستے, ہمارے لیے ہدایت کے راستے جو ہے کھل گئے ہیں, یہ راستہ کھل گیا اور اب امام علیہ السلام تک پہنچنا آسان ہو گیا ہے. خوشی سے استقبال کرتے ہیں, بیعت کرتے ہیں, اپنی جان کو قربان کرنے کا وعدہ کرتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں افراد ہیں. یہ وہ شان و شوکت ہے سفیر حسین کی, لیکن یہ شان و شوکت کچھ دنوں بعد کس طرح سب تبدیل ہو جاتی ہے غریب انسان کے اندر, ایک ایسے انسان کے اندر کہ جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. کل تک وہ شخص کہ جس کے ہاتھ پر ہزار افراد بیعت کر رہے ہیں, آج وہ زمانہ اس طرح سے تبدیل ہو جاتا ہے کہ نماز سے پہلے ہزار افراد موجود ہیں, نماز کے بعد ایک شخص بھی نہیں ہے کہ جو نماز میں آپ کی پوچھ نماز پڑھے. اس طرح سے یہ شخص غریب تنہا اس کوفے کی تاریخ گلیوں کے اندر سرگردہ کہ کوئی پناہ دے, لیکن کوئی پناہ دینے والا نہیں. اے امام یہ کس طرح کی غربت ہے, یا آپ کا سفیر کس طرح سے پریشان. لیکن ایک وہ وقت آتا ہے کہ جب کسی دروازے کے آگے آگے بیٹھ جاتے ہیں, تھک ہار کر جب دیکھتے ہیں کہ کوئی پانی پلانے کے لیے بھی تیار نہیں, جب کسی دروازے کے آگے آگے بیٹھتے ہیں, اور ایک مومنہ جب دیکھتی ہیں کہ یہ کوئی شخص ہے کہ جو دروازے پہ بیٹھا ہے, آپ کو سوال کرتی کہ آپ کون ہیں, فرماتے ہیں میں امام کا سفیر مسلم ہوں. اس کوفہ کے اندر اگر کوئی شخص, کوئی ذات جس کے اندر مردانگی پائی جاتی تو یہ وہی خاتون تھی. وہ مرد نہیں معلوم کہاں تھے جو امام کو کہ سفیر کو اس طرح چھوڑ کے چلے گئے تھے, لیکن یہ خاتون کے اندر کس قدر مردانگی تھی, کس قدر امام علیہ السلام سے وفا تھی. اس تنہائی کے اندر میں سوال کروں گا مسلم سے کہ آپ اگر اس وقت سوچ رہے ہوں کہ میں کس تنہائی کے اندر ہوں, تو میں آپ سے کہوں گا ایک اور شخص ہے, ایک اور شخص ہے جو کہ اس سے پہلے آپ سے زیادہ تنہا ہو چکا ہے. اسی طرح کی گلیاں ہیں, تاریخ گلیوں کے اندر ایک وہ شخص بھی تھا جس کا نام علی ابن ابی طالب تھا, وہ آپ سے زیادہ غریب تھا اپنے ہی شہر میں. آپ تو کوفہ کے اندر مہمان تھے, وہ اپنے ہی شہر میں غریب تھا, سوال سلام کرتے تھے کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا تھا. اس طرح سے علی ابن ابی طالب نے اس مدینہ کے اندر غربت کی زندگی گزاری ہے. اے مسلم ابن عقیل, آپ صرف اکیلے تنہا نہیں ہیں, فقط آپ اکیلے غریب نہیں ہیں. بالآخر امام کے سفیر کو جو ہے پناہ دی جاتی ہے. بالآخر صبح ہوتی ہے جب معلوم ہوتا ہے کہ مسلم نے اس گھر میں پناہ لی ہے, فوج آتی ہے, مقابلہ کرتے ہیں, لیکن اس مومنہ کی حرمت پامال نہیں ہونے دیتے, باہر آ کے مقابلہ کرتے ہیں, اور بالآخر زخمی حال میں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے. اسیر حالت کے اندر جب ابن زیاد کے دربار میں لے آ جاتا ہے تو امام کا سفیر اس وہ غیرت مند سفیر سلام نہیں کرتا, کہتا ہے کہ میرا سلام فقط اپنے مولا کو کروں گا, میرا سلام فقط اس مولا کو ہو, میرا سلام فقط حسین کو ہوگا. بالآخر امام علیہ السلام کے سفیر کو دارالعمارہ پہ لے آیا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ اس کو شہید کر دیا جائے, اس کا سر قلم کر دیا جائے. پہلے چاہتے ہیں کہ کچھ پانی اس تشنگی کو دور کر سکیں, پانی کا مطالبہ کرتے ہیں, لیکن یہ سفیر اس شخص کا سفیر ہے کہ جس کو تشنہ شہید کیا گیا. آپ کو بھی پانی نصیب نہیں ہوا, پانی پینا چاہتے ہیں لیکن خون سے آلودہ ہو جاتا ہے. یہ امام کا سفیر بھی اسی پیاس کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اے خدا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے خدا ہمیں توفیق عطا فرما کہ اس عزاداری کے ذریعے سے امام علیہ السلام کی نصرت کر سکیں. ہمارا شمار امام حسین علیہ السلام کے ناصران میں سے بھی ہو, اور اسی عزاداری کے ذریعے سے ہم اپنے زمانے کے امام کی بھی نصرت کر سکیں. اے خدا اس زمانے کے اندر جو مشکلات ہیں دین پر, جو مشکلات ہیں مومنین جن مشکلات کے اندر مبتلا ہیں, ان مشکلات کو برطرف فرما. اے خدا اس دین کی حمایت کے لیے اور اس کی نصرت کے لیے جو لوگ بھی اس دنیا کے اندر برسر پیکار ہیں, وہ لوگ جو کہ محاذ جنگ پر ہیں, جو لوگ جو قلم سے اب جہاد کر رہے ہیں, جو زبان سے جہاد کر رہے ہیں, ہر قسم سے جہاد کر رہے ہیں, ان تمام کو اس راستے کے اندر نصرت, ان کی نصرت و کامیابی عطا فرما. اے خدا ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں کو بہترین طرح سے سمجھنے اور اس کو بہترین طرح سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما. مراجع اعظم اور رہبر معظم کی حفاظت فرما. اے خدا اس خون پاک کا بدلہ لینے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے بہترین اصحاب انصار میں شامل فرما. ماتم